انسان کے جسم کی کمپوزیشن ہے کیا، کس کس چیز سے بنا ہوا ہے، پتا آپ کو؟ بولیے، پانی، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، منرلز، پروٹینز وغیرہ وغیرہ، چند چیزوں کا مجموعی تو ہے نا. یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ساری زمین سے نکلتی ہیں نا. تو جب انسان دوبارہ زمین میں گیا ڈی کمپوز ہو کر، تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ پھر چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کمپوز کر دیا جائے، تو جس نے پہلی دفعہ کمپوز کیا تھا اب نہیں کر سکے گا، وہ پھر کر لے گا، بھاگ کہاں سکتے ہو. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے کے درخت سے آگ پیدا کر دی، یعنی لکڑیوں کو جلانے کے کام بتایا. ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربوں کے ہاں دو درخت تھے، مرخ اور عفار نام کے، جس کی ہری بھری ٹہنیوں کو باہم ایک دوسرے پہ ٹکراتے تو اس سے آگ کی چنگاریاں نکلتی، جیسے چکماک کا پتھر ہوتا ہے نا. کبھی آپ نے تجربہ کیا پتھر کو پتھر پہ مار کے چنگاری نکالنے کا؟ تو اسی طرح ان کے ہاں ٹہنیوں کو ایک دوسرے پہ مارتے تھے. پہلے زمانے میں دیا سلائی نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگ جلانے کے انتظام اس دور میں بھی کر رکھے تھے نیچرل طریقوں سے. فرمایا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اس سے جلاتے ہو. تو جس رب کی یہ شان ہے کہ وہ گیلی ٹہنیوں میں سے آگ نکال سکتا ہے یا لکڑیوں کو سکھا کر اسے جلانے کے قابل بنا سکتا ہے، وہ رب بھلا تم کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ بھلا کیوں نہیں؟ وہو الخلاق العلیم، اور وہ زبردست خلاق ہے، جاننے والا ہے. سورۃ المؤمن میں آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ بڑی ہے انسانوں کی پیدائش سے. جس نے اتنا بڑا آسمان بنا لیا، اتنا بڑا سمندر بنا، وہ تم انسان کو پیدا نہیں کر سکتے، کہاں سے بھول رہے ہو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا حکم جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اَن يَقُولَ لَهُ كُن، تو اس کو کہتا ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم سب گنہگار ہو مگر جسے میں معاف کر دوں، تم مجھ سے معافی طلب کرو، میرا وعدہ ہے معاف کر دوں گا. تم سب فقیر ہو مگر جسے میں غنی کر دوں، میں جواد ہوں، میں ماجد ہوں، میں واجد ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. میرا انعام بھی ایک کلام ہے اور میرا عذاب بھی ایک کلام ہے. یعنی جب میں انعام دینا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کن، عذاب دینا چاہتا ہوں کہتا ہوں کن، اور جس چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انکار کی گنجائش ہی نہیں. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز کا بادشاہ ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہ الیہ ترجعون، اس لیے اس ذات کے بارے میں جو درست نہ سوچو گے خود ذمہ دار ہوگے. ملکوت، ملک اور ملکوت ہم مانا ہے، جیسے جبر اور جبروت مبالغے سے، ملک سے ملکوت، بہت بڑی بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک وہ ہے. تمہیں بھی اس کی طرف واپس جانا ہے، سوچو کیا تیاری کر لی. یہ سبق کتنی دفعہ پڑھایا گیا نا، الیہ ترجعون. اور اسی حقیقت کا ہم کو یقین نہیں آتا کہ واقعی ہم زبان سے کہتے ضرور ہیں، لیکن اصل میں آخرت کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جس کا عمل بدل جائے، اور وہ دنیا کے بجائے آخرت کے تابع ہو جائے. آخرت پر ایمان لانے والا دراصل وہ ہوتا ہے جس کا عمل آخرت کے تابع ہو جائے. وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا میری ہمیشہ کی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا، میرے اس کام کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. چاہے وہ دنیا کا کام ہو، لیکن یہ ضرور سوچے مجھے اس کا آخرت میں کیا صلہ ملے گا. وہ ہے حقیقت میں آخرت پر ایمان لانے والا اور سچا ایمان لانے والا. کیا ہم سب یہ سوچتے ہیں؟ زندگی میں کتنی بار یہ سوچا ہے کہ میری کوئی کوشش، مثلاً اگر میں یہاں آئی ہوں تو کیا میں یہ سوچ کر آئی ہوں کہ اس سے میری آخرت کو کیا فائدہ ہوگا، یا یہ سوچ کے آئی ہوں کہ میرے فلاں مقصد اور فلاں کام کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کس کے وفادار ہیں، اپنے، اپنے رب کے یا دوسروں کے؟ سوچے تو ہماری وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، یا کچھ اور لوگوں کے مفادات کے ساتھ؟ اگر ہم اپنے ساتھ سنسیئر ہیں تو ہم صرف وہ کام کریں گے جس کا ہم کو فائدہ ہوگا. اپنے رب کے ساتھ سنسیئر ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ کام جس سے رب خوش ہوگا. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں تو پھر کس کے لیے سب کوششیں اور بھاگ دوڑ؟ کس کے وفادار؟ اوروں کے مفادات کے؟ ہم کو کیا ملے گا؟ چند ٹکے؟ اس سے کیا مل جائے گا؟ جو ملے گا وہ یہی رہ جائے گا. اس لیے عقل مندی کا سودا کیا کریں. اس میں آتا نا وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعی، شہر کے دور دراز کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اسلام لے آیا، اور جو ہی اسلام لایا اس کو مار ڈالا گیا. کسی نے ایک اس پر واقعہ بھیجا ہے، اخبار کسی میں چھپا ہے، کسی نے لکھا کہ یہ میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے. ایک دن میں انٹرنیٹ پہ بیٹھی یاہو کی ویب سائٹ پہ چیٹ کر رہی، میں نے دیکھا کہ پاکستانی روم میں کچھ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں ایک انڈین سے الجھ رہے ہیں. اس کا نک کنگ آف دا انڈیا تھا، وہ ہندو ہونے کے باوجود اسلام کے حق میں بات کر رہا تھا، مگر پاکستانی اس کے صرف انڈین ہونے کی بنا پر اس سے لڑ رہے تھے. میں نے اسے پرائیویٹ پیغام بھیجا. جب اسے پتا چلا کہ میں پاکستانی اور مسلمان ہوں تو اس نے میرا میل ایڈریس لیا. اس طرح میلز کے ذریعے ہماری دوستی بڑھی. اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا نام ارجن ہے، اس کی عمر 21 سال ہے، 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے. اس نے بھی بتایا کہ وہ اسلام سے بہت متاثر ہے اور وہ اسے سچا دین سمجھتا ہے، مگر اسے کوئی سچا مسلمان نظر نہیں آتا. میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اسے بتایا کہ دنیا اچھے مسلمانوں سے خالی نہیں، اور اسے اپنے مسلمان دوستوں کے نک بھی دیے. میں اس کے اسلام کے بارے میں خدشات دور کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اس نے اپنی میل میں کلمہ طیبہ لکھ کر بھیجا اور مجھے یہ خوشخبری دی کہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس کا اسلامی نام محمد علی ہے. میں نے اسے مبارکباد دی. پھر اس نے مجھے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا شروع کیا. اس نے بتایا کہ اس کے دوست اور رشتہ دار اس کے مذہب تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کے جانی دشمن بن چکے ہیں، مگر اس نے اسلام کی خاطر سب کو، حتیٰ کہ اپنی ہندو منگیتر کو بھی چھوڑ دیا ہے. میں اسے مسلسل حوصلہ دیتی رہی. اس کی جب بھی میل آتی تو اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا، مگر میں اسے تسلی دیتی کہ پریشانیاں جلد دور ہو جائیں گی. پھر اچانک اس کی میل جانا بند ہو گئی. ایک روز اس کے والد کی ایک میل آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ ارجن کو اس کے ہندو دوستوں نے قتل کر دیا ہے. پہلے میں سمجھی کہ شاید کسی نے مذاق کیا. میں کافی دیر تک بت بنی کمپیوٹر کی سکرین دیکھتی رہی، مگر بعد میں پتا چلا کہ یہ حقیقت تھی. نہ جانے کتنے مسلمان بھارت میں یوں ہی بے گناہ قتل ہوتے رہیں گے. اب تو میں اس کے لیے بس دعائے مغفرت ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے کہ اس نے اسلام کے لیے اپنی جان دی. یہ بات جو بیچ میں ایک لکھی گئی ہے نا کہ ہمارے پاکستانی ان کو صرف انڈین ہونے کی وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر سوچنا چاہیے نا کہ ہماری انڈیا سے جو مخالفت یا جنگ ہے اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ صرف قومیت؟ ینگر جنریشن کے لیے کرکٹ ہے، بڑی جنریشن کے لیے نیشنلٹی ہے اور نیشن؟ اسلام تو رہ گیا نا پیچھے، جو اصل بنیاد تھا۔ یہ سب اویئرنیس کی بات ہے نا، کہ جب تک ہم سوچ نہیں صحیح دیں گے تو یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ آیت نمبر 67 سورۃ یاسین کی، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ سوچ کر دل کانپ جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس نے جو اختیار ہم کو دنیا میں دیے ہیں وہ ہم سے اس دنیا میں بھی لے سکتا ہے۔ اس آیت کو جب میں نے پہلی بار سمجھ کر پڑھا تو مجھے وہ سب لوگ یاد آنے لگے جو دنیا میں سلامت آئے تھے لیکن بعد میں فالج اور ایکسیڈنٹ وغیرہ میں معذور ہوتے گئے۔ انہی سوچوں میں سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت زیادہ بیمار بستر پر ہوں، بری حالت میں ہوں، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ خواب میں رونا شروع کر دیا، اللہ نے مجھ سے اختیار لے لیا۔ اسی دوران میری آنکھ کھل گئی، میں حیرت اور خوشی سے خود کو دیکھ رہی تھی، اپنے ٹانگوں اور بازو حرکت دے رہی تھی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے میرا اختیار واپس نہیں لیا۔ لیکن کیا ہم ان اختیارات سے اللہ کی مرضی کے کام لے رہے ہیں؟ اگر وہ دنیا میں ہی ہم سے لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے کبھی ان ہاتھوں کو حرکت کرتے شکر نہیں ادا کی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں ان کو کول بند کر سکتی، شکر ہے کہ میں چل سکتی۔ عام حالات میں تو ان نعمتوں پر شکر کی کیفیت ہی نہیں آتی، صرف وہ باتیں شکایت کی سوچتے رہتے ہیں کہ جو ہم کو زندگی میں مل نہیں سکی۔ لمسخناہم کو دوبارہ واضح کر دیں، مسخ پیدائش میں تبدیلی، ساخت میں تبدیلی، شیپ میں تبدیلی، یعنی انسان کا جیسے بندر بن جانا۔ آپ کو میں نے ایک اخبار کی کٹنگ سنائی تھی شاید، کہ جس میں ایک علاقہ ہے تبت میں جہاں پر یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ شاید بخار آتا ہے اور اس کے بعد پورے جسم پر تیزی سے بال آنے لگتے ہیں اور شکل بھی بگڑ کر بندروں کی طرح ہونے لگتی۔ یکا یک بھی ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ بھی شکل کا بگاڑ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے یاسین والقرآن الحکیم پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ مالک ہے؟ اور پھر غیر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھاتے ہیں جبکہ غیر اللہ کی قسم عام انسانوں کے لیے جائز نہیں؟ انسانوں کے لیے جائز نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسم کا استعمال گواہی کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم تو آپ کس کو گواہ بناتے ہیں؟ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بناتے ہیں۔ گواہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اس چیز پہ غور و فکر کرو، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ مثلا جب یہ کہا گیا والعصر، زمانے کی قسم، تو کیا کہا؟ زمانے پہ غور کرو، تم کو جواب مل جائے گا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یاسین کے نزول یا اس کی جو پہلی آیت کا سبب نزول ہے وہ کیا ہے؟ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک میں تھے اور بار بار اس بات کا اظہار کرتے کہ آپ رسول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ رسول ہیں ایک چیز کو گواہ بنایا، اور وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن حکیم، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ گویا معنی کیا ہے؟ کہ قرآن حکیم گواہ ہے کس بات پر؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن حکیم کیسے گواہ ہے؟ کیونکہ قرآن حکیم کے الفاظ، اس کے معنی، اس کا اسلوب، اس کا طرز بیان، اس کے اندر روح، یہ سب کچھ کیا ہے دراصل؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام جس انسان کے پاس آتا ہے وہ رسول ہی ہوا کرتا ہے، کچھ اور نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ خود بھی شک نہ کریں۔ آپ شک نہیں کرتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب سب لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک کے سوچتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ ہوتا نا ایسے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یقین چاہیے، شک کی نفی چاہیے۔ یہاں دراصل اس شک کی نفی کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ رسول نہیں، آپ رسول ہیں اور اس پر گواہ قرآن ہے، قرآن کی حکمت دیکھو، قرآن کے معنی دیکھو، اس کا سٹائل دیکھو۔ کیا یہ کسی انسان کی بات ہے؟ اگر انسان کی نہیں، اچھا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے جو آپ کو جنرلی فائدہ دے گی، وہ کیا ہے؟ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ اسلام سچا مذہب ہے کہ نہیں، یہ کسی کو آپ نے بتانا ہے کہ اسلام سچا دین ہے کہ نہیں، تو آپ اپنے دین کو دوسروں کے دین سے کمپیئر کیسے کریں گے؟ مثلا اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ ہندوازم سچا دین ہے یا اسلام، عیسائیت سچا دین ہے یا اسلام، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، کیونکہ صرف نیک نیتی اور جذبے اور خوش خیالیاں کافی نہیں جب تک دلیل نہ ہو۔ دلیل ضروری، دلیل کیا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کی بنیاد کیا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، ہندوازم کے سورسز کیا ہیں، عیسائیت کے سورسز کیا ہیں، اسلام کے سورسز کیا ہیں۔ مثلا عیسائیت کے سورسز جو ہیں وہ ان کی بائبل وغیرہ ہے، اسلام کے سورسز کیا ہیں، قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہندوازم کے سورسز جو ہیں ان کی ویداز ہیں یا کچھ اور ان کے نظریات اور فلسفے ہیں۔ اب اوپر سے نام اڑا دیجئے ہر ایک کا کہ کون کیا ہے، اب سورسز کو دیکھیے، انڈیویجولی انالائز کیجئے، ویداز کی حقیقت کیا ہے، کب لکھی گئی، کون لکھنے والا ہے، کہاں سے آئیں، ہے کچھ پتا؟ کچھ پتا نہیں۔ بائبل اللہ کی کتاب ہے، انجیل مانتے ہم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے ہم کو ملی۔ اب آ جائیے ایک اور لکیر کھینچی، اب نمبر ایک مثلاً ویداز، تو اگر یہ نہیں پتا کہ لکھی کس نے تھی، تو ان کی حقیقت اور سچائی کتنی قابل یقین ہونی چاہیے؟ بائبل کیا وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ اسی زبان میں ہے؟ نہیں۔ کوئی تبدیلی ریکارڈڈ ہے کہ نہیں؟ خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں، کنٹرڈکشن، ہر سال نیا ورشن آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمارت کے نیچے جو بنیاد ہے وہ ایسے مٹیریل پر ہے جو سالڈ نہیں۔ پھر آ جائیے قرآن پر، 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کس طرح نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، کس موقع پر، ایک ایک چیز تاریخی ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے۔ ان لوگوں کے 6 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی ریکارڈڈ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا، یہ ہم نہیں، ان نان مسلم خود کہتے ہیں، ان کے سکالرز مانتے ہیں اس بات کو۔ اسلام کو واضح طور پر علمی اعتبار سے برتری حاصل ہے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے اپنا رسول بھیجا دین ہدایت دے کر، حق دین دے کر، کس لیے؟ تاکہ اسے سارے ادیان پہ غالب کر دے۔ آج اگر پریکٹیکلی اسلام یا مسلمان زوال پذیر ہیں، تو علم کے میدان میں اپنے سورسز، اپنے دلائل، اپنے اوریجن کے اعتبار سے آج بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے ہر دنیا کے دوسرے دین پر، اور یہ بات کافی ہے یقین لانے کے لیے کہ ہم جس پر ہیں وہ سچ ہے۔ لا ریب فی، پہلی کتاب دنیا کی جو کہتی ہے لا ریب فی، اس میں کچھ بھی شک والی بات نہیں، اس کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکا کہ قرآن میں یہ حقیقت جو ہے یہ غلط ہے، نہیں۔ اگر کوئی کہے بھی تو تھوڑے عرصے کے بعد خود پلٹ جاتا ہے، خود اس کی بات غلط ثابت ہو جاتی۔ ہم مسلمانوں کو یہ نہیں کہ صرف تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اور روڈنس کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی اعتماد، اوور کانفیڈنٹ ہے ہم، نہیں، پوری عاجزی کے ساتھ جو بنیادیں ہیں ہماری ان میں کوئی شک نہیں، اس لیے یہی دین سچا ہے. کبھی دل میں وسوسہ اور خیال نہ آئے کہ ہم شاید ایسے ہی کچھ سپرفیشل چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر دوسرا شک جو آ سکتا ہے مثلا کہ اس دین کی کئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں، پتہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیے، آپ محض انٹرپریٹیشن نہیں پڑھ رہے، آپ اوریجنل ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، آپ محض ٹرانسلیشنز نہیں پڑھ رہے، اوریجنل ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جتنے بھی لوگ بڑے بڑے بعض اوقات سکالرز کہلاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان میں سے میجورٹی جو ہوتی ہے وہ قرآن کے اوریجنل ٹیکسٹ کو نہیں سمجھتی ہوتی، محض ٹرانسلیشنز پر بیس کر کے فلسفے بکھارے جاتے ہیں. مثلا موریس بکائی نے بھی تو یہی کہا تھا نا، ہر ایک کو ٹیز کرتا تھا، میں نے بہت اسلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے بہت دفعہ قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے، مجھے اسلام میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی. شاہ فیصل نے کیا کہا تھا، آپ نے قرآن پڑھا ہے یا ٹرانسلیشنز پڑھی ہیں؟ مجھے کہا ٹرانسلیشنز پڑھی ہیں. کہا تم تو کسی کی زبان کو فالو کر رہے ہو، کسی کی بات کو فالو کر رہے، چلو ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھو. یہ بات لگ گئی کہ ہاں واقعی. اور اس نے پھر ایک دن کا ناغا کیے بغیر عربی سیکھی اور ڈائریکٹ قرآن کو پڑھا. سو کبھی بھی کوئی آپ کو یوں ہلانا چاہے یا شک میں ڈالنا چاہے کہ یہ شاید ڈاکٹر فرد کا کلام ہے یا ان کی باتیں ہیں یا ان کی کہانیاں بنائی ہوئی یا ان کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی وجہ سے یہ ٹیکسٹ آپ کو دیا گیا ہے کہ کوئی آپ کو پھسلائے یا بھٹکائے نہیں، پورے شرع صدر اور یقین کے ساتھ جو مانے سو مانے، کوئی آپ پر امپوز نہ کرے کچھ، کوئی آپ کو ادھر ادھر نہ کر سکے. آیت نمبر 80 ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، یعنی آگ سے چولہے روشن کرتے ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ درختوں کے اندر جو سبز مادہ ہوتا ہے کلوروفل، اس سے پھر آگے جو عمل ہوتا ہے آکسیجن پیدا ہونے کا، اور آکسیجن لازمی حصہ ہے آگ جلنے کے لیے، اگر آکسیجن نہ ہو تو آگ نہیں جل سکتی. تو درخت جو ہیں انڈائریکٹلی آگ جلانے کے عمل میں مددگار ہیں. یہ ایک نظم ہے، دا لٹل بوائے اینڈ دا اولڈ مین، سیڈ دا لٹل بوائے سم ٹائمز آئی ڈراپ مائی اسپون، سیڈ دا لٹل بوائے سم ٹائمز آئی ڈراپ مائی اسپون، سیڈ دا لٹل اولڈ مین آئی ڈو دیٹ ٹو، دا لٹل بوائے وسپرڈ آئی ویٹ مائی پینٹس، آئی ڈو دیٹ ٹو، لافڈ دا اولڈ مین، سیڈ دا لٹل بوائے آئی آفن کرائے، دا اولڈ مین نوڈڈ سو ڈو آئی، بٹ ورسٹ آف آل سیڈ دا بوائے اٹ سیمس گرون اپس ڈونٹ پے اٹینشن ٹو می اینڈ ہی فیل دا وارمتھ آف دا رنکلڈ اولڈ ہینڈ، آئی نو وٹ یو مین، سیٹ دا لٹل اولڈ مین. تو وہ نا من نعمر ہن نکس فی الخلق افلا تاکلون. یہ جو دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترکیب ہوگی. یعنی انسان سارے کا سارا ڈیکمپوز ہو جائے، بس چھوٹا سا ہڈی کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچ جاتا ہے، اور جب دوبارہ انسان بنے گا تو وہیں سے پھر اس کی گروتھ شروع ہو جائے گی. جیسے ابتدا میں ایک سیل سے بنا، تو وہ یوں سمجھے کہ زمین کے اندر وہ ڈی این اے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.